الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا باب من دعا لصاحبه ان اكثر ماله وولده حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوما وما هو الا انا وامي وام حرام خالتي إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له فقال لي بكل فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائي أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له کسی نے اپنے ساتھی رفیق یا خادم کے لیے مال اور اولاد کی زیادتی کی دعا کی مطلب کہ اس نوع کی دعا کی جا سکتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوا اور کہا وہاں میں اور میری ماں اور میری خالہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما نہیں تھے اس دخل علینا بس اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگوں سے یعنی حضرت انس ان کی والدہ اور ان کی خالہ سے فرمایا الا اصلی بکم کہ میں تم کو نماز نہ پڑھاؤں وذاک فی غیر وقت صلاۃ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ کوئی فرض نماز کا وقت نہیں تھا فرض نماز کے اوقات کے علاوہ یہ فرمایا آپ نے اب اس موقع پر جب یہ روایت حضرت ثابت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ثابت بنانی وہ نقل کر رہے تھے تو مجمع میں سے ایک آدمی نے پوچھا فائن جالا انس منہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نماز کے دوران حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کھڑا کیا وقال جعلہ عن یمینی تو جواب میں حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت انس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا خیر بہرحال حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد ہم سب گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی آپ نے تو اپنے طور پر ساری دعا فرما دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی میری والدہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم انس آپ اس کے لیے دعا فرما دیجیے یعنی الگ سے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے بھی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا کی، اور آپ کی اس دعا کے آخر میں یہ جملے بھی تھے کہ اللہ اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں اضافہ فرما اور ان میں برکت دے۔ لکھا ہے شرح حدیث نے کہ کسی کے لیے مال اور اولاد کے اضافے کی جب دعا کی جائے تو خالی اضافے ہی کی نہیں، ساتھ میں برکت کی بھی دعا ہونی چاہیے، اس لیے کہ مال اور اولاد کا اضافہ آدمی کے لیے اسی وقت مفید ہے جبکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت رکھی جائے۔ بابن الوالدات و رحیمات، مائیں شفیق اور مہربان ہوا کرتی ہیں۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابن فضالۃ قال حدثنا بکر بن عبد اللہ المزنی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاءت امرأة الى عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتتها عائشة ثلاث تمرات فاتت كل صبي لها تمرة وامسكت لنفسها تمرة فاكل الصبيان التمرتين ونظرا الى امهما فعمدت الى التمرة فشقتها فاتت كل صبي نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صبيتيها۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ان کے مکان پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو تین کھجوریں دی، بس اتنی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب اس عورت کے ساتھ دو بچے بھی تھے اس کے، تو اس عورت نے ہر بچے کو ایک کھجور دی اور اپنے لیے ایک کھجور رہنے دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان دونوں بچوں نے اپنی کھجوریں کھا لی، وہ نظر الا امہما، اور اب للچائی ہوئی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں ان کی کھجور کی طرف، ان کے والی کھجور تو وہ کھا گئے۔ تو ماں نے پھر جب دیکھا کہ بچے میرے ہاتھ میں جو کھجور ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ماں نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک بچے کو آدھا آدھا ٹکڑا دیا۔ اب یہ چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی تعجب کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکان پر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس واقعے سے باخبر کیا کہ آج تو ایسا ہوا، ایک عورت اس طرح آئی تھی۔ حضرت عائشہ کو بڑا تعجب اس پر تھا کہ وہ اپنے حصے والی کھجور بھی اس نے بچوں کو دے دی۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یعجبک من ذلک، اس میں تعجب کی کیا چیز ہے؟ اس عورت نے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا جو معاملہ کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اوپر مہربانی کا معاملہ بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماؤں کی طرف سے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا شفقت کا جو سلوک کیا جاتا ہے، یہ سلوک ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ باب قبلت الصبیان، بچوں کو چومنا بوسا دینا، یہ بھی بچوں کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف وقال حدثنا سفیان عن ہشام عن عروۃ عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتقبلون صبیانکم فما نقبلهم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لک ان نزع اللہ من قبلک الرحم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنے بچوں کو بوسا دیتے ہو، چومتے ہو، ہم تو کبھی بوسا نہیں دیتے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں سے شفقت اور مہربانی نکال دی ہے تو اس کا میرے پاس کیا علاج ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بوسا دینا، ان کو چومنا، یہ تو آدمی کے دل میں اللہ نے محبت اور شفقت کا جو جذبہ اور جو کیفیت رکھی ہے اس کا تقاضا ہے. اب اگر کوئی آدمی ایسا کرتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت اس میں نہیں ہے، وہ اس سے محروم ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنا ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی وعندہ الاقرع بن حابس التمیمی جالس فقال الاقرع ان لی اشارۃ من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسا دیا. بچے تھے وہ چھوٹے، جس وقت ان کو بوسا دیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو تمیم کے سردار اقرا ابن حابس تمیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ منظر دیکھ کر اقرا ابن حابس نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، آج تک کسی ایک کو بھی میں نے بوسا نہیں دیا. یہ گویا آپ کے اس بوسا دینے والے عمل کو انہوں نے تعجب کی نگاہوں سے دیکھا. ممکن ہے گویا وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس طرح بچوں کو بوسا دینا اس طرح بڑے آدمی کا کام نہیں ہے، ممکن ہے شان کے خلاف سمجھا ہو یا اس لیے یہ جملہ کہا ہو. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور کہا جو آدمی رحمت اور شفقت کا معاملہ نہیں کرتا اس کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے بھی رحمت اور شفقت کا معاملہ نہیں کیا جاتا. مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، یہ تو اللہ تعالی نے ہر ایک کے دل میں جو محبت اور مہربانی اور شفقت کا جذبہ رکھا ہے اس کا تقاضا ہے، تو ہونا ہی چاہیے. باب ادب الوالد و برہ لولدہ، باپ کا اپنے بچوں کو ادب سکھلانا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا. حدثنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا الولید بن مسلم عن الولید بن نمیر بن اوس انه سمع اباه رضی اللہ تعالی عنہ یقول کانوا یقولون الصلاح من اللہ والادب من الآباء. یہ نمیر بن اوس فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑے یوں کہا کرتے تھے کہ کسی کے اندر اگر نیکی ہے اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور ادب یہ ماں باپ کی محنت اور توجہ کا نتیجہ ہے. جس سے معلوم ہوا کہ گویا بچوں کو ادب سکھلانے کے لیے والدین کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے. جب ان کی طرف سے اپنی اولاد کو ادب سکھلانے کا اہتمام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ان بچوں کو ادب سے نوازے. حدثنا محمد بن سلامی قال اخبرنا عبد العالی القرشی عن داؤد بن ابی ہندی عن عامر ان النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم حدثه ان اباه انطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله اني اشهدك اني قد نحلت النعمان كذا وكذا فقال كل ولدك نحلت قال لا قال فاشهد لي ثم قال اليس يسرك ان يكون في البر سواء قال بلى قال فلا اذن. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد ان کو اپنی گود میں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے گئے. یہ حضرت نعمان یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد بشیر ابن سعد یہ بھی صحابی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انصار میں سے سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی تھی، بلکہ سب ہی سے پہلے مہاجرین اور انصار سب سے پہلے بیعت کرنے والے یہی بشیر ابن سعد ہیں. کا نکاح عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے ساتھ ہوا تھا، اور ان سے یہ پیدا ہوئے تھے حضرت نعمان۔ تو ان کی والدہ عمرہ بنت رواحہ کا اصرار تھا کہ یہ میرا بیٹا جو آپ سے ہے اس کو آپ ہدیہ دیجیے۔ اب ہدیے میں کیا تھا؟ بعض روایتوں میں غلام آتا ہے، بعض میں باغ کا تذکرہ ہے۔ ویسے علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ نے تو کہا کہ پہلے ایک مرتبہ انہوں نے غلام کی بات کی تھی، پھر وہ لے لیا تھا، پھر دوسری مرتبہ باغ دینے کی بات کی۔ تو پہلی مرتبہ دیا ہوا ہدیہ جو ہے باقی نہیں رکھا، اس لیے اب کی مرتبہ ان کی والدہ کی طرف سے یہ تقاضا ہوا کہ اس ہدیے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ کہ آپ نے اس کو یہ ہدیہ دیا۔ بہرحال تقاضا تھا، بیوی کی ضد تھی، گئے اپنے اس بیٹے کو گود میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کو یہ ہدیہ دیا ہے۔ جو دیا تھا ہدیہ باغ وغیرہ اس کا تذکرہ کیا۔ اب ان کی اور بھی بیویاں تھیں، ان سے اولاد تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، دوسری روایتوں میں ہے کہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ تو کہا ہاں ہے۔ تو جب پھر پوچھا کل والا دیکھا نہ حل تھا، سب کو آپ نے ہدیہ دیا؟ کہا نہیں، سب کو نہیں دیا، اسی کو دیا ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا فاشد گئی، میں اس پر گواہ نہیں بنتا، کسی دوسرے کو بنا لو گواہ، یہ حضور نے فرمایا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الیس یسرک ان یکون فی البر سواء، کیا یہ بات تمہارے لیے خوشکن نہیں اور تمہارے لیے باعث مسرت نہیں کہ تمہاری تمام اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں یکساں رہے؟ ہر باپ، ہر ماں یہ چاہتی ہے، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے تمام ہی بیٹے اور بیٹیاں میری کیا کریں؟ خدمت کریں۔ کون ماں باپ ہوں گے جو یہ چاہیں گے کہ ایک بیٹا خدمت کرے باقی نافرمانی کریں یا باقی ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں؟ نہیں، ہر ایک ماں باپ کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ان کی تمام اولاد، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سب ہی ان کی خدمت بھی کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں، بھلائی کا معاملہ بھی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ یہ سب تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں، ایسے تم کو بھی یہ چاہیے کہ تم بھی ان سب کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کرو۔ تم تو ان میں سے کسی ایک کو دو، ہدیہ دو، بخشش دو، ان کے ساتھ ذرا زیادہ پیار محبت کرو، اور دوسرے کے ساتھ اتنا نہیں، اس کو نہیں دیا۔ جب تمہاری طرف سے ایسا معاملہ ہوگا تو تمہارا یہ سلوک اس کے دل و دماغ پر اپنا اثر ڈالے گا، اور دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے متعلق کوئی گرہ لگ جائے، اور پھر یہی اولاد آپ کی آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ کرے۔ گویا آپ کی یہ روش غلط روش، آپ کی اولاد کو آپ کے ساتھ جو ہے بدسلوکی پر آمادہ کرنے کا ذریعہ بنی۔ اس لیے گویا حضور فرماتے ہیں جب تم یہ چاہتے ہو کہ سب تمہارے ساتھ بھلا سلوک کریں تو تم بھی ان سب کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ تو انہوں نے جواب میں کہا میں یہ ضرور چاہتا ہوں۔ تو فرمایا فلائزن، پھر تو اس اکیلے کو مت دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دینا ہے تو پھر سب کو دو۔ چنانچہ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر باپ اپنی اولاد کو ہدیہ اور بخشش دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب ہی اولاد کو دے، لڑکے اور لڑکی سب کو۔ اور ہمارے یہاں تو یہی ہے، ہمارے ائمہ احناف کے یہاں کہ بھائی راجح قول مختبی کہ لڑکوں اور لڑکیوں سب کو برابر دے۔ لیکن یہ تو ماں باپ دے رہے ہیں، وراثت جو ہوتی ہے وراثت میں یہ ہے کہ لڑکے کو دگنا ملتا ہے لڑکی کے مقابلے میں، وہ ماں باپ نہیں دے رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا ہوا حصہ ہے۔ باپ کے انتقال پر اس کی مال جو ملکت تھی وہ خود بخود اولاد کی طرف اور وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اس میں کس کا کتنا حصہ ہے یہ اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحتوں سے جو مناسب سمجھا حکم دیا، لیکن جب ماں باپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم دینا چاہتے ہو تب تم کو یہ چاہیے کہ تمہاری طرف سے سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر ایک کو برابر دو اور سب کو دو، کسی ایک کو دو، کسی کو محروم کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ جمہور کا یہی مسلک ہے، بلکہ امام محمد ابن حنبل اور بھی دوسرے بعض اکابر تابعین میں سے اور داؤد ظاہری وغیرہ تو اس طرف گئے کہ اس طرح دینا ضروری اور فرض ہے، کمی بیشی کے ساتھ دے نہیں سکتے، جبکہ دوسرے حضرات امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، یہ حضرات اس طرح دینا ضروری اور واجب تو نہیں کہتے، لیکن یہ اعلیٰ بہتر طریقہ یہی ہے، کمی بیشی کے ساتھ اگر دیں گے تو وہ دیا ہوا درست ہو جائے گا، یعنی دینے کی وجہ سے وہ مالک بن جائیں گے، لیکن ایسا اس طرح ترجیحی سلوک کرنا، یعنی کسی کو دینا کسی کو نہ دینا، یا کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی کوئی شرعی وجہ ہے، مثلا اولاد میں سے کوئی اولاد نیک ہے اور اس کی نیکی کی وجہ سے یا ان کی حسن سلوک اور حسن خدمت کی وجہ سے اس کو زیادہ دے رہی ہے ماں باپ اور دوسرے میں وہ بات پائی نہیں جاتی، یا اولاد میں سے کوئی کمزور ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سب لڑکے برسر روزگار ہیں لیکن ایک ذرا مالی اعتبار سے کمزور ہے، اور ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مالی حیثیت سے اقتصادی طور پر ان کے برابر کا، ان کے لیول کا نہیں ہے، ذرا اس کا بھی یہ ٹھیک ہو جاوے اس لیے اس کو کچھ زیادہ دیا، یا کوئی اپاہج ہے، بیمار ہے، اس کے اپاہج اور بیمار ہونے کی وجہ سے ضرورت تھی کہ اس کی طرف کچھ زیادہ توجہ کی جائے، مطلب یہ ہے کہ کوئی شرعی وجہ ہے، کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہے، تو اس طرح کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، تو اس وقت یہ کمی بیشی بھی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر نیت نقصان پہنچانے کی ہو کہ بھئی میں ایک سے ناراض ہے، اس کو نہ ملے اس لیے کہا ہے سب دوسروں کو دے دیا اس نے، کہ میں اگر مرتے وقت اپنی ملکت میں چھوڑ کر جاؤں گا تو سب کے پاس جائے گا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک کو ملنا ہی نہیں چاہیے، ایک کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے، تو ایک کو محروم کرنے کے لیے دوسروں کو دینا، زیادہ دینا یا اسی کو دینا اس کو نہ دینا، یہ البتہ گناہ کا کام ہے۔ یہ جو اس کو گناہ ہوا یہ نیت بد نیتی کی وجہ سے، اس کو محروم کرنے کی نیت کی وجہ سے، تو بہرحال یہ ہے شرعی حکم کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ باب بر الابے لے والا جی، باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ حدثنا ابن مخلد عن عیسیٰ بن یونس عن الوصافی عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال انما سماهم اللہ ابرارا لانهم بر الاباء والابناء کما ان لوالدک علیک حقا کذلک لولدک علیک حق۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ابرار سے تعبیر کیا، اس لیے کہ یہ ابرار بیر سے ماخوذ ہے، اور بیر کہتے ہیں حسن سلوک کو، خاص کر کے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جاتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو بیر، پہلے بھی بتایا تھا، باب البر والصلہ، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے اس کو صلہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا جاتا ہے اس کو بیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ابرار کے لقب سے جو نوازا، اس کی ایک وجہ اصل یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے باپوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا اور بیٹوں کے ساتھ بھی کیا، اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ جیسے تمہارے باپ کا تم پر حق ہے، اس طرح تمہارے بیٹے کا بھی تم پر حق ہے، یعنی جس طرح یہ ضروری ہے کہ تم باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ایسا نہیں کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے۔ باب من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا، شفقت مہربانی کا معاملہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت اور رحم کا معاملہ نہیں کیا جاتا. حدثنا محمد بن اللالا قال حدثنا معاویۃ بن ہشام عن شیبان عن فراس عن عطیۃ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. وحدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویۃ عن الاعمش عن زید بن وهب وابی ذبیان عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو آدمی رحم کا معاملہ نہیں کرتا, شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں کرتا, اس کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ نہیں کیا جاتا. قدرت کی طرف سے تو یہ جو جتنے بھی دنیا کے اندر معاملات پیش آتے ہیں ایک نظام ہے قدرت کا. اسی اب جو آدمی لوگوں کے ساتھ محبت شفقت کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ لوگ اس کے ساتھ محبت شفقت کا معاملہ کریں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑھاپے میں ایسے جوان پیدا کریں گے جو اس کی تعظیم کریں گے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے جو لوگ محبت و شفقت اور مہربانی کا معاملہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ نہیں فرماتے. وانا عبدت عن ابی خالد عن قیس عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ. یہ بھی اسی طرح کی روایت ہے اور حضرت جابر ہی کی ہے. وعن عبدت عن ہشام عن ابی عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناس من العرب فقال له رجل منهم یا رسول اللہ اتقبلون الصبیان فوالله ما نقبلهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عملك ان کان اللہ عز وجل نزع من قبلك الرحمۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ دیہات کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, ان میں سے ایک آدمی نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم تو نہیں دیتے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی گزر چکی ہے اسی طرح کی روایت, کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں سے محبت و شفقت نکال دی تو میں کیا اس کا مالک ہوں؟ یعنی میرے اختیار کی چیز نہیں کہ وہ تو تیرے دل میں بھر دوں, وہ تو اللہ ہی تیرے دل میں ڈالے, محبت تو ہو سکتی. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم عن ابی عثمان ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمل رجلا فقال العامل ان لی کذا و کذا من الولد ما قبلت واحدا منهم فزعم عمر او قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ تعالیٰ عز و جل لا يرحم من عباده الا ابرهم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو کسی جگہ کا حاکم بنایا, وہاں کا انتظام اس کے حوالے کیا, کسی بستی کا کسی علاقے کا. تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری اتنی اولاد ہیں ان میں سے کسی کو بھی میں نے بوسہ نہیں دیا. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو دوسرے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا اور اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں. جو اپنی اولاد کے ساتھ رحمت کا مہربانی کا شفقت کا معاملہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرماتا. بابن الرحمت و میت و جز یہاں بتلاتے ہیں کہ یہ صفت رحمت اور رحمت کا جذبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں رکھا ہے وہ کائی کا اثر ہے. حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا سعید بن المسیب عن ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ عز و جل الرحمت مئۃ جزء
فامسك عنده 99 وانزل في الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشيه ان تصيبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے صفت رحمت کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس 99 رہنے دیے اور زمین کے اندر ساری مخلوق کے درمیان ایک حصہ اتارا، خالی انسان نہیں ساری مخلوق. کہتے ہیں فمن ذلک الجزء یتراحم الخلق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری مخلوق کے لیے زمین میں اتارے ہوئے اسی ایک 100ویں حصے کا نتیجہ ہے کہ یہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحمت کا مہربانی کا معاملہ کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی اپنا پاؤں اپنے بچے کے اوپر سے اس لیے اٹھائے رکھتی ہے کہ کہیں تکلیف نہ پہنچے. گھوڑی کو دیکھا ہوگا، اس کا بچہ اس کے پاس اگر لیٹا ہوا ہوتا ہے تو رات بھر اپنا پاؤں اونچا رکھتی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو لگ جائے، کھڑی رہے گی پاؤں اٹھائے ہوئے رہے. اب دیکھیے ایک جانور کے اندر جو یہ اللہ تعالیٰ نے شفقت مہربانی کا جذبہ رکھا، اب یہ تو اس 100ویں حصے کا ایک اثر ہے. اسی لیے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کے وہ 99 حصے وہاں ہیں تو وہ بھی جنت کی امید کرنے لگے، اور مسلمان کو اللہ کا عذاب معلوم ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی وہ بھی جو ہے ڈرنے لگے، جہنم سے ڈرنے لگے، اندیشہ کرے کہیں جہنم میں نہ پہنچ جاؤں. بہرحال ایسے جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ دونوں کیفیتیں ہونی چاہیے، امید کی بھی اور ڈر کی بھی. اگر نفل حج کرنا ہو تو تمتو قران افراد تینوں میں سے کس کی نیت کریں گے؟ کسی کی بھی کر سکتے ہیں، اختیار ہے. جب مریض نے وصیت نہیں کی ہے اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو جیسا بھی آپ کو موقع ہو. ویسے تفصیل تو وہی ہے فضیلت کی کہ اعلیٰ درجہ قران کا ہے، پھر تمتو اور اس کے بعد افراد. السلام علیکم کی جگہ اللہ حافظ یا خدا حافظ کہنا صحیح ہے؟ اس سے سنت کا ثواب ملے گا. ظاہر ہے سلام کی جو سنت ہے اللہ حافظ یا خدا حافظ کہنے سے ادا نہیں ہوگی، اور نہ اس کا ثواب ملے گا یہ کہنے سے، وہ تو سلام کریں گے تو ہی اس کا ثواب ملے گا. آج کل ایف ایم ریڈیو جیسے ڈبے نکلے ہیں اور اس میں گائن وغیرہ اور سماچار وغیرہ بھی آتے ہیں، اور بہت لوگ اس کی مانگ کرتے ہیں اور خریدنے کے لیے ہماری الیکٹرک کی دکان پر آتے ہیں، تو کیا وہ لا کر ہم بیچ سکتے ہیں؟ اب اس میں سماچار بھی آتے ہیں گائن بھی آتے ہیں، اب وہ اس کا استعمال کرنے والا اپنے مزاج کے مطابق جو گناہ سے بچتا ہے وہ کبھی گائن نہیں بچائے گا بجائے گا بلکہ سماچار سنے گا، اور جو گناہ کے اندر استعمال کرے گا تو گویا اس کے استعمال کا مدار جو ہے استعمال کرنے والے کے عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس لیے اس طرح کی چیزیں، یعنی کوئی ایسی چیز جو بھلائی کے کام میں بھی استعمال ہو سکتی ہے برائی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور استعمال کرنے والا اپنے ارادے سے جس طرح چاہے استعمال کرے، تو ایسی چیز بیچنے کی اجازت ہے. اس صورت میں وہ غلط استعمال کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. رجب کے مہینے کے پہلے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر اس دن روزہ رکھنا ہے تو کیا نیت سے رکھے؟ نفل کی نیت سے رکھے، کوئی خاص فضیلت مجھے یاد نہیں اس وقت. موبائل میں فوٹو پاٹ سکتے ہیں، یعنی فوٹو کسی جگہ بھی نہیں، وہ گناہ ہے بھائی، اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں، بہت سخت وعیدیں. عورت کے سر کے بال بھی 70 میں داخل ہیں یعنی، اور اگر ہے تو ان بالوں کا گھر کے اندر بھائی بابا چچا وغیرہ محرم کے سامنے کھل جانا کیسا ہے؟ وہ داخل ہے لیکن اگر بال کھل گئے ان کے سامنے تو گنجائش ہے. ویسے احتیاط یہی ہے کہ اس کو بند رکھا جائے، لیکن محرم کے سامنے گنجائش ہے. دماغ سے کمزور ہے، ایک ہاتھ میں فارج ہے، گھر کا کام کر نہیں سکتی اور ضروری حاجت پیشاب پاخانہ وغیرہ کر نہیں سکتی اور خود اپنی بہن سے نکاح کی اجازت دیتی ہے، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ بھئی بہن سے، ایک بہن نکاح کے اندر ہوتے ہوئے اس کی دوسری بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے، اس لیے وہ اجازت دے، اس کی اجازت دینے سے شریعت کی حرام کی ہوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ عام طور سے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں لعنت بھیجو، تو لعنت بھیجنے کا مطلب کیا؟ اب اسی سے پوچھ لے، بولے وہ پوچھے ہم سے کوئی مسئلہ تو ہے نہیں ہے۔ ممکن ہے کہنے والے کی مراد یہ ہو کہ اس برے کام پر لعنت بھیجو، اس سے دور رہو، دلا اور ستے کے ثواب میں کیا فرق ہے؟ کوئی اقسام ہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے دونوں۔ چھوٹا بچہ رات کو جس چادر پر سوتا ہے اس پر پیشاب کرتا ہے، اس چادر کو صبح میں بغیر دھوئے سکھانے ڈال دیتے ہیں، پھر اگر اس پر کوئی بڑا آدمی سوئے تو کیا اس کے کپڑے ناپاک ہوں گے؟ اگر وہ سوکھ گئی ہے اور بڑے آدمی کو بھی پسینہ وسینہ نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز خالی، وہ بھی اس کا جسم بھی سوکھا ہوا ہے اور وہ لگا اس کو، تو اس صورت میں وہ ناپاک نہیں کہلائے گا، یعنی اس کا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ ہمارے محلے میں بلڈ کیمپ رکھا گیا ہے، اس میں جو خون ہم دیں گے وہ خون کسی بھی قوم کے انسان کے اندر جا سکتا ہے، تو کیا ایسے بلڈ کیمپ میں اندر خون دے سکتے؟ بلڈ کیمپ پہلے بھی بتلا دیا گیا تھا کہ تعاون کی نیت سے دیں، بیچنے کے لیے نہیں۔ عورت نفاس کی حالت میں بال اور ناخن کاٹ سکتی ہے؟ نہیں، یعنی گناہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس ناپاکی کی حالت میں بال نہ کاٹے جائیں، پاک ہونے کے بعد غسل کر کے پھر وہ عضو کا وہ حصہ جو بدن سے جدا کیا جا رہا ہے وہ پاکی کی حالت میں جدا ہو تو اچھا، ورنہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کر لے گی کوئی عورت تو یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ کا کام کیا۔ اور ایک مقتدی ہو اور دوسرا کوئی مقتدی، ایک مقتدی آ جائے تو امام کو آگے جانا چاہیے کہ مقتدی کو پیچھے آنا چاہیے؟ ان دونوں میں سے ایک آگے یا پیچھے جاوے تو اپنے پیروں کو اٹھا کر جاوے کہ گھسیٹے؟ مقتدی کو پیچھے جانا چاہیے، امام مقتدی کو اشارہ کر دے پیچھے، اگر پیچھے جانے کے لیے جگہ نہ ہو تو امام آگے بڑھ سکتا ہے، اور پیروں کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں، دو قدم، ایک قدم ہی سے تو دو قدم سے پیچھے ہو جائے گا۔
وجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد صلاة المسلمين وتقديدنا بهذه الحاجات وتتعلمنا بهذه السيئات وترفعنا بها انتفاع الدرجات وتبلغنا بها انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل اللهم اعط انفسنا تقواها ومهدها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. يا الله فرما ہماری خطاؤں سے دردر فرما اللہ تیری نصیحت پر ہمیں زیادہ سے زیادہ کرا کر تیری نامیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے اور جاری کرنے کی ہم فرما اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شمول پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محفوظوں کو نہاری فرما مقدمات میں محفوظ کو نہیں فرما مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو نجات عطا فرما اللہ جس بچے نے قرآن پاک کی حفظ تکمیل کی ہے اللہ اس کے امتحان کر مقدر فرما اللہ قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ اس کی رات اور دن کے مختلف اوقات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآن الفاظ سے تمہیں متعین فرمایا اللہ اسی طرح قرآن علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام فرما قرآن اخلاق کو متعین فرما اللہ اس کے قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لیے ہیں ان وعدوں کو اے اللہ اس بچے اس کے والدین اور اس کے اہل خاندان اور اس کے اساتذہ اور لڑکیوں کے حق میں پورا فرما اے اللہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کے لیے فارغ کیا ہے لگا رکھا ہے آپ کی اور سہولت راحت کے ساتھ ان تمام کے لیے تصویر حفظ کی صورتیں پیدا فرما اللہ آگے بھی ان میں نافیا ہمارے صالح اخلاق فاضلہ کا مالا مال فرما اللہ جہاں کہیں پورے عالم کے اندر حفظ کے سلسلے جاری ہیں اللہ ان کو خوب ترقیات سے نوان دے اللہ قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کا امت کے اندر اہتمام پیدا فرما اللہ اس کی طرف سے جو مطلب ہے بڑھتی جا رہی ہے اللہ اس کے سب کی پکی توبہ عطا فرما کر اللہ اس کی سلامتی کی توفیق عطا اللہ تیرے جن بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا دعا کی طور پر امید رکھتے ہیں اللہ ان کی جائز فرما اس مجلس میں موجود میرے بندوں کی جائز اجازت فرما پورے پاک راستوں میں شہر و بلا اللہ دماغی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما مجلس کو برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.